الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ليام تدخل الجنة بسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی واللہ یدعو الی دار السلام اللہ بلاتے ہیں دار السلام کی طرف سلامتی والا گھر جہاں ہمیشہ سلامتی ہوگی وہاں پہنچ کر کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی اس گھر کا نام جنت ہے اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہے ہیں بلا رہے ہیں کہ آپ جنت میں آ جاؤ جب بلایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بلانے والے کی نیت ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی اس دار السلام میں لوگ آ جائیں اللہ کی جنت چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی ہے اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں اللہ دینا چاہتے ہیں بلانے سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اللہ سب کو بلا رہے ہیں یہ تو نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا تم آ جاؤ اور باقی سارے بھاگ جاؤ یا فنا علاقے والے آ جاؤ جو مکہ میں پیدا ہوئے تم آ جاؤ افریقہ ہے امریکہ ہے مشرق ہے مغرب ہے سب کے لیے دعوت عام ہے یہ نہیں ہے کہ ولیمے کا کارڈ آئے گا تو آپ آ سکتے ہیں ولیمے کا کارڈ نہیں ملا تو نہیں آ سکتے سب کے لیے دعوت ہے اب کوئی نہ آئے تو اس کا قصور ہے بلانے والا تو سب کو بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں سب کے سب لوگ جنت میں چلے جائیں لوگ بھاگ بھاگ کے جہنم میں جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے بتاتے ہیں کہ جیسے پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے کوئی کہتا ہے جہنم میں نہ جاؤ اور بندے بھاگ کے جہنم میں جا رہے ہیں تو یہ حالت ہے جنت اللہ نے سستی بنائی ہے جہنم مہنگی ہے جہنم میں جانا مشکل ہے جنت میں جانا آسان ہے نماز پڑھنے کے لیے اتنی محنت نہیں کرتے جتنی چوری چکاری کرنے کے لیے فسق و فجور کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے دھوکہ بھی دینا پڑتا ہے لوگوں سے ڈر خوف سے تب جا کے گناہ کر سکتا ہے بندہ اور نیکی کے لیے کھل کھلا کے کرو اندر بھی کانفیڈنس اور کوئی خوف ہی نہیں ہوتا سچ سچ ہے جھوٹ جھوٹ ہے تو جھوٹ کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے جنت آسان جنت میں جانا آسان جہنم میں جانا مشکل کام اب ہم اس ٹاپک کو الحمدللہ مختلف انداز سے پڑھتے رہے کہ اللہ رب العزت نے دیکھو کتنی آسانی سے جنت بنا دی ہمارے حضرت فرماتے ہیں جنت جانے کا جو راستہ ہے وہ انہی گلی اور کوچوں اور بازار سے گزر کے جانے کا راستہ ہے جنت میں جانے کے لیے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو کمانا ہے اس کے لیے دوسری زندگی نہیں ملے گی یہی جو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے جس میں ہم کام کاج کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں، اسی دوران ہمیں پانچ وقت کی نماز بھی فرض کی گئی ہے۔ انہی سالوں میں روزے بھی فرض کیے گئے ہیں۔ جو مال ہم محنت سے کماتے ہیں اسی میں سے زکوٰۃ نکال کے دینی ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی سے لے کے دے دینی ہے، اپنے ہی مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پھر اسی زندگی میں حج کرنے بھی جانا ہے۔ سارے کام ہم نے اس زندگی میں رہتے ہوئے کرنا ہے، جو ہی موت آئے گی یہ چانس ختم ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت جانے کا راستہ کیا ہے، یہی ہے جس میں ہم روزانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب روزانہ زندگی گزارنے میں ہم نے کہیں میاں بیوی کے تعلق کو سوچا، کہیں اولاد کے تعلق کو سوچا، کہیں ماں باپ کے تعلق کو سوچا، کیونکہ چیلنج اسی میں آئے گا۔ یاد رکھو، کسی نے کچھ کہہ دیا، طبیعت میں غصہ آ گیا، پریشانی آ گئی، کسی نے آپ کا مال چھین لیا، کہیں صبر کرنا پڑے گا، کہیں کچھ کرنا پڑے گا، کبھی مال کی کثرت ہوگی، کبھی مال کا نقصان ہوگا، وہ بھی امتحان ہوگا، یہ بھی امتحان ہوگا۔ تو اسی زندگی میں، انہی حالات میں رہتے ہوئے بندے کے اوپر کیفیات ہوں گی، اور اس کو جو بندہ صحیح صحیح کرتا چلا جائے گا، جیسے ملٹیپل چوائس کوشچن ہوتا ہے، جس نے صحیح دائرہ لگا دیا اس وقت وہ اس کا کوشچن ٹھیک ہو گیا۔ جو غلط دائرے لگاتا جائے گا یا بے پرواہی سے دائرے لگائے گا، بعض لوگوں نے بنایا ہوتا ہے سارے سی پک کر لو، تو سارے سی پک کرنے سے امتحان پاس نہیں ہوتا۔ آپ نے صحیح صحیح سوال سمجھ کے پک کرنا ہوتا ہے۔ تو بھائی اس میں ایک امتحان بندے کے اوپر آتا ہے، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی جو ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں، جس میں سارے رشتے، یعنی ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، ماں باپ کے حساب سے بہن بھائیوں کا رشتہ، اور ماں باپ کے رشتے داروں کے ساتھ رشتے، یہ سارے کے سارے رشتے جو انسان کے بن جاتے ہیں، پھر جہاں کہیں بندہ رہ رہا ہے اس کا اڑوس پڑوس، 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر، یہ سب کے سب کے ساتھ نبھانا، پھر جس ملک کے ساتھ آپ کی وابستگی، جس علاقے کے ساتھ وابستگی، اس علاقے سے بھی محبت ہمدردی رکھنا، یہ سب کا سب جو ہے یوں سمجھو ایمان کا حصہ بنا ہوا ہے۔ سب کے سب ٹیسٹ ہے، یعنی ایمان چیلنج میں آ رہا ہے وہاں پر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک مضبوط معاشرہ بنایا ہے، ایک کمیونٹی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کے ساتھ، اور بڑی سٹرونگ کمیونٹی بنائی ہوئی ہے جس میں بندہ صبح سے لے کے شام تک چیلنج ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ رہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی میں غاروں میں چلا جاؤں، جنگل میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ غاروں سے اور جنگلوں سے جو ہے جنت میں پہنچنا نہیں ہوتا، بلکہ گلی اور کوچوں اور بازاروں سے گزر کے جنت میں پہنچنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو اب دیکھو، یہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے ارد گرد انسانوں کی کمیونٹی بنائی ہے، اس میں انسان سب سے پہلے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فیملی کون سی ہے، لاسٹ نیم ہوتا ہے نا، خاندان ہوتا ہے، کون سا فرد ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ اللہ رب العزت نے اس کی انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے یہ خاندان بنا دیے ہیں۔ کہ یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کا، فلاں خاندان کا، آئیڈینٹیفائی ہونا ضروری ہے تاکہ جب تعارف ہو، بھائی میں عبداللہ ہوں، عبداللہ کون ہے، خان صاحب ہیں، جی فلاں صاحب ہیں، چودھری ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، جو بھی نام بنے ہوئے ہیں، تو یہ تعارف ہو گیا. کیونکہ عبداللہ تو بہت سارے ہیں. اس دن ایک بندہ مجھے ملا، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے، کہتا مسلمان. وہ بلکہ انگریزی میں، اس نے عربی میں کہا مسلم. تھوڑی دیر گزری، میں نے اسے پھر پوچھا، میں نے کہا بھائی تیرا نام کیا ہے، کہتا ہے مسلم. پھر مجھے یاد آ گیا امام مسلم بھی تو دے نا، تو یہ مسلم ہی ہوگا. اس کا نام واقعی مسلم. میں کہا سارے مسلم، کمال ہے، مسلم تو ہم بھی مسلم ہیں، تیرا نام کیا ہے، کہتا مسلم. میں کہا اچھا مجھے یاد آیا کہاں امام مسلم بھی تھے، تو اس نے اپنا نام مسلم رکھوایا ہوا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کا نام مسلم. اب دوسری چیز، جب خاندان ہو گیا تو خاندان کیسے بنے گا، یہ نسبت کیسے بنے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو لازم کر دیا. اگر تم خاندان بنانا چاہتے ہو، یہ نہیں ہے کہ بھئی جہاں مرضی خاندان بنا لو، حرام پیدا کر دو، نہیں، اس کی ترتیب بنا دی گئی. نکاح کو ضروری کر دیا کہ مرد اور عورت مل کر نکاح اللہ کے حکم سے شریعت کے مطابق کرو، اور نکاح کے ساتھ زندگی کو گزارو، اور نکاح سے اب نسب بنے گا. نکاح نہیں ہوتا تو بھائی نسب نہیں بنتا، ان نون فادر کا پتہ ہی نہیں ہے تو نسب نہیں بنے گا، تو معاشرہ نہیں بنے گا، کمیونٹی نہیں بن سکتی. سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری. اب نکاح کا ہونا ضروری ہے تو پھر نکاح کو نبھانا بھی تو ضروری ہوگا نا، ایسے تو نہیں. اور اسی سے جنت بھی ملے گی، اور یہ سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میاں بیوی بی کے تعلق سے جنت ملتی ہے. تیسری چیز، اللہ رب العزت نے کمیونٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میراث کا نظام بنا دیا. اب بیوی کا حصہ، بیٹے کا حصہ، بیٹی کا حصہ. اب بیٹی کہے جی بیٹے کو ڈبل کیوں مل رہا ہے، بھائی جو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، پہلی بات ہے تجھے مل کیوں رہا ہے، یہ بھی تو ہم کہہ سکتے تجھے کچھ بھی نہ ملے. کئی ایسے معاشرہ بھی ہے جس میں بیٹی کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور کچھ معاشرے ایسے ہیں جس میں بیوی کو ہی سب کچھ مل جاتا ہے. تو اب بیٹے کا، بیٹی کا، کسی کا کوئی رول ہی نہیں ہے، سب کچھ بیوی کو مل گیا. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ بھئی بیوی کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، اگر ماں باپ بھی زندہ ہیں تو ماں باپ کا یہ حصہ. اب جو حصہ لینے والے ہوں گے، صاف ظاہر ہے کہ ان کا آپس میں معاملہ ہوگا، انہوں نے لین دین کرنی ہے جی، اور لین دین کرتے ہوئے چیلنج آئے گا کہ نہیں آئے گا. ہم نے دیکھا کہ ابھی باپ کی میت قبر میں نہیں اتاری ہوتی اور پیسوں کے لیے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے جی. اللہ نے نظام بنا دیا اور لنکڈ کر دیا اس طریقے سے کہ میراث لینی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میراث جو ہے یہ بھی کمیونٹی کو ڈیولپ کرتی ہے. اب جب بندے کا نکاح ہوا، اس کی اولاد ہوئی، پھر اولاد بہن بھائی اور پورے خاندان بنا، تو اس سارے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے پورا کا پورا معاشرہ. تو ان چار چیزوں سے بنیاد بن گئی معاشرے کے وجود کی. اس کی وجہ سے اب آدمی کے سارا انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے. यहां एक सवाल है, कोई बंदा हो कि जिसकी ये फैमिली ना हो, बहन भाई ना हो, अकेला पैदा हुआ, एक ही है, है जी, आगे औलाद नहीं है, या यूं समझे कि एक बंदा जो है वो इस सारी चीज को क्यों डिजायर करता है, ये सारे रिश्ते उसको क्यों चाहिए होते हैं। जरा मैं इसको और सिंपल करके बात पूछता हूं। चलो भाई, बंदा जवान हो गया है, वहां से उसने फैमिली को बिल्ड करना है ना, जहां से कम्युनिटी बनती है, यूनिट है, उसने शादी कर ली। अब इसकी जो आगे चीज चलेगी वो क्या होगी, औलाद होगी ना। अब सवाल ये है कि बंदे को औलाद की जरूरत क्यों होती है, कोई जवाब दे। बंदे कहते हैं जी मेरी औलाद हो जाए, क्यों औलाद मांगते हैं? मुसलमान भी मांगते हैं, काफिर भी मांगते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारी औलाद हो जाए। कोई गेस करे, जिसकी औलाद नहीं होती वो बड़ा गमजदा भी होता है, अरे मेरी औलाद ही नहीं है। हाँ भाई, कोई गेस करे।
हाँ, कोई बंदा होना चाहिए जो अपने कल्चर को फैला सके आगे नेक्स्ट जनरेशन।
इन्होंने कहा कि भाई वो चाहता है कि मेरी आगे जनरेशन चले, आपने कुछ कहा था। हाँ, एक इन्होंने जवाब दिया और इन्होंने कहा कि सहारा चाहिए। ये भाई भी हेड शेक कर रहे हैं, कहते हैं हाँ सही है जवाब। औलाद किस लिए चाहिए? सहारे के लिए चाहिए, यही कहते हैं ना। अक्सर लोगों के जबान से भी निकलता है, जिसकी औलाद नहीं होती कहते हैं यार मेरा तो कोई भी नहीं है जो मेरा सहारा बनेगा। अच्छा, सहारे को क्या कहते हैं? इनका जवाब ठीक है, सहारे को क्या कहते हैं? हेल्पर, है जी। अच्छा, अब बताओ कि बंदे को हेल्पर क्यों चाहिए? अच्छा, जिसकी औलाद ज्यादा होती है, अबू लहब फख्र करता था मेरे 12 हेल्पर हैं, है जी, छोटी छोटी मोटी चीज नहीं हूं मैं। अच्छा, जिसके खानदान बड़े बड़े होते हैं, कबीले होते थे पहले, वो क्या होते थे? हेल्पर होते थे, उसके सारा खानदान इकट्ठा हो जाता था और जाकर दूसरे फैमिली से लड़ाई करते थे। उस जमाने में जिसके हेल्पर थोड़े वो हार जाता था बेचारे, उनकी फैमिली छोटी है, जिसकी फैमिली बड़ी है वो प्राउड होता था कि मेरे इतने हेल्पर हैं, और जो उनका लीडर होता था ये एक मैन पावर थी उनके पास। तो औलाद किस लिए चाहिए? हेल्पर के लिए। इसलिए वो शर्ट के ऊपर क्या लिखा होता है, डैडी लिटिल हेल्पर, ऐसे लिखते हैं ना, बाप शुरू से बेटा, ओ मेरा बेटा हो गया, माशाल्लाह मेरा बेटा हो गया, उसको वो शर्ट ला के दे देते हैं, डैडी इज लिटिल हेल्पर, है जी। हेल्पर क्या होता है? सहारा होता है। कि औलाद इसलिए मांगते हैं जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो भी मेरी हेल्प करेगा, या जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो क्या करेगा? मेरी हेल्प करेगा। भाई मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे आके बैठेगा, काम करेगा, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, मेरा बेटा बनेगा। और अगर बेटा ना आए और उसके साथ हेल्प ना करे, ये बंदा उदास बैठा होता है, देखो जी मेरा बेटा वो तो कहीं और ही चला गया, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, इसको चाहिए था, मेरा बाजू बनता। बाजू क्या होता है? हेल्पर होता है ना। तो ये अल्फाज हम बोलते हैं। अब ये हेल्पर जो है काफिर को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए। और जब बेटा जवान हो जाता है, अच्छा बेटी को क्यों मांगा जाता है, बेटी को क्यों नहीं मांगा जाता? क्योंकि आमतौर पे बेटा फिजिकली स्ट्रांग होता है, वो घोड़े की तरह होता है, उसके अंदर ताकत होती है, वो ज्यादा बेटर हेल्पर है ना। तो इसलिए बेटे से लोग ज्यादा खुश होते हैं कि यार मेरा बेटा हो जाता, मेरा कोई हेल्पर होगा, बेटियां हैं मैं शादी कर दूंगा, वो तो चली जाएंगी किसी और घर की हो जाएंगी, मेरा हेल्पर कौन होगा, मेरा बेटा होगा। बंदा उसको फोर्सी करता है, ये बड़ा होगा मेरे, ये हेल्प करेगा, मेरे साथ खड़ा होगा। अच्छा, एक अब बात यहां समझ में आ गई कि औलाद हेल्पर, लेकिन इस्लाम के अंदर इससे भी ज्यादा हेल्प चाहिए बंदे को। और वो क्या है कि जब असल दिन होगा, फंसा हुआ दिन कयामत का, उस दिन भी तो हेल्पर चाहिए। उस दिन कौन हेल्पर बनेगा? औलाद बनेगी, औलाद भी हेल्पर बनेगी ना, अगर नेक होगी। अगर औलाद नेक नहीं होगी तो उल्टा वो नुकसान देगी। जैसे इस दुनिया में अगर बेटा ताबेदार होगा तो वो हेल्पर होगा, अगर नाफरमान होगा तो मुसीबत होगी, वो उस बेटे का तो कोई फायदा नहीं होने का। खिलाया पिलाया, जवान किया, बड़ा किया, वो बदतहजीब बन गया, किसी काम का ही नहीं है वो। उसका होना ना होना एक बराबर, बल्कि उल्टा उसका होना माँ बाप के लिए तकलीफ दे हो गया। बिल्कुल इसी तरह कयामत के दिन यही बेटा अगर नेक होगा तो उसकी नेकियां माँ बाप को भी मिलेंगी। हेल्पर होगा ना ये, जो हम खुद नेकी नहीं कमा सके वो बेटे ने नेकी की और बाप को भी मिल गई। और अगर बेटा गुनाह फिस्क फजूर की जिंदगी गुजारने वाला होगा तो वो माँ बाप के लिए जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगा, तो वो उल्टा वबाले जान मुसीबत। तो बेटे की मिसाल से अब आपको बात समझ में आई। इसी तरह बाकी सारे रिश्तेदार हैं, ये सिर्फ बेटा एक एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा हेल्पर की एक उम्मीद होती है। लेकिन बाकी जितनी भी सिला रहमी की जाती है माँ बाप के हवाले से, बहन भाइयों के साथ ताल्लुक, और चचा फुफा फला फला जिसके साथ भी ताल्लुक किया, उन सब की नेकियां अगर आपने नेकियों में उनको हेल्प किया तो आपको कयामत के दिन फायदेमंद, अगर आपने उनके गुनाहों में उनको हेल्प किया तो आपके लिए वो नुकसानदेह बन गई। अब मेरी बात समझ आने में आसानी होगी ना। तो इसलिए इस्लाम में जोड़ने का हुक्म दिया गया है। देखो ना, एक और मिसाल से बात समझाता हूं। एक बंदा है, उसने अपने बच्चे को हाफिज बनाना है, तो कहा कि जो हाफिज बना रहा है इसके साथ जितने भी हेल्पर हेल्प करेंगे उसको हाफिज बनाने में, वो सारे के सारे जन्नत में जाएंगे। उसमें हो सकता है चचा हेल्प करने वाला हो और कुछ भी ना हो, वो सिर्फ इतना कह दे कि भाई को कि यार बहुत अच्छी बात है तेरा बेटा हाफिज बन रहा है, ये बड़ी स्पोर्ट है। और अगर वही रिश्तेदार आए और आके ये कह दे कि यार ये खाएगा पिएगा कहाँ से, इसको हाफिज बनाया है, आजकल हाफिजों को क्या मिलता है, भूखा मरेगा ये, आप इसको डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, वो डिसार्टन करके चला गया। या उस बच्चे को डायरेक्टली उसने कह दिया कि बेटा इसके साथ साथ आपको स्कूल भी पढ़ना चाहिए, तो उसके माइंड में क्या डाल दिया उसने कि भाई हाफिज बनने की कोई अहमियत नहीं है। तो अब ये क्या इसको जन्नत में जाने का सबब बनेगा? नहीं बनेगा। तो जितने भी रिश्तेदार हैं, कजन ने दाढ़ी रखी, आपने उसको अप्रिशिएट किया या उसको डिस्करेज कर दिया, यानी जितने भी रिश्तेदारियां हैं या एनकरेज कर रही होती हैं या डिस्करेज कर रही होती हैं, ठीक है ना, नेकी के अंदर या सपोर्ट कर रहे होंगे, या यूं समझे कि किसी रिश्तेदार ने कहा कि मैं भाई नेक फला काम करना चाहता हूं, उसने कहा अच्छा ये मेरी तरफ से इतने पैसे आप डाल लें। बाज़ोकात मस्जिद बनानी होती है, लोग अपने भाइयों से इकट्ठा करते हैं चंदा, यार मैंने मस्जिद बनानी है भाई, मुझे जो वेल ऑफ लोग होते हैं वो सारे भाई रिश्तेदार सारे पैसे इकट्ठा करते हैं, कहते जी बाहर से मांगने की जरूरत नहीं है, हम आप रिश्तेदार हैं सारे, हम मस्जिद बना लेंगे इंशाल्लाह ताला, सारे मिल गए और जनाब उन्होंने मस्जिद बना ली। तो ये जो अब हम शेयरिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, नेकियां कमाएंगे, और इसका मतलब है ये सारे नेकियां कमाने के लिए हमें इस तावन की इसकी जरूरत है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, इस खानदान की जो हमें जो जरूरत है इस माशरे की, किस वजह से है, ताकि हम नेकियों में फ्लरिश कर सकें। मियां बीवी क्या रिश्ता है, बीवी टांग खींचना शुरू कर दे, आपने दाढ़ी रखी है, अच्छे नहीं लगते, अजीब सी शक्ल बना ली, अब मोहब्बत का रिश्ता है, अगर उसको अच्छे नहीं लगेगा इसके लिए दाढ़ी रखना मुश्किल काम है। अगर वो कहे कि माशाल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, मुझे तो आप सुन्नत वाली शक्ल से अच्छे लगते हैं, जरूर करो इस काम को, अब इसने इसको एक सुन्नत पे डाल दिया। खावंद ने उसको कहा कि भाई, डिमांड की कि भाई आप पर्दा करेंगी, बाहया जिंदगी गुजारेंगी, तब मुझे अच्छी लगेंगी, आप सड़कों में यूं फिरती नजर आती हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अब अपनी मोहब्बत को वो सोर्स बनाएगा उसको नेकी की तरफ लेके जाने में, वही खावंद अपनी मोहब्बत को सोर्स बनाकर उसको किसी क्लब में भी ले जा सकता है और अपनी बीवी को हज और उमरा कराने भी ले जा सकता है, सेम बंदा है। तो अगर तो नेकियों की तरफ वो पुश कर रहा है तो इसको अजर और सवाब मिलना चाहिए ना। तो ये जो माशरा अल्लाह ने सारा डेवलप किया कि मिलजुल कर रहो, इससे फायदा क्या हुआ कि नेकियां कमाने में एक दूसरे के हेल्पर बनो। अब एग्जाम्पल पूरी समझ में आ गई है ना, बेटे ने हेल्पर बनना है बाप का, बाप बूढ़ा हो गया मस्जिद जा ही नहीं सकता, उन्हें कहा बाप फिक्र ही ना करो मैं लेके जाऊंगा, आप सारी जिंदगी चल के जाते रहे, अब आप जईफ हो गए, बूढ़े हो गए, तब भी मैं आपका सहारा बनूंगा, मैं आपको लेके जाऊंगा। पहले बाप मेहनत करता था नेकियों के लिए, बूढ़ा हो गया है, बेटे ने कहा अबू जो चीजें आपने दीन की बनाई मैं इसको आगे लेके चलूंगा, आपकी जिंदगी के बाद तक भी लगा रहूंगा, तो अब बताओ कि इस ये हेल्पर है कि नहीं है, इस दुनिया का भी हेल्पर आखरत का भी हेल्पर, इसी तरह बाकी सारे रिश्तेदार हैं। अब यही लोग या तो नेकियां कमाने में हेल्पर या गुनाह कमाने में हेल्पर। एक लड़के ने मुझे कहा कि भाई मेरी माँ ने मुझे एग्जाम्पल देकर कहा कि बेटा जैसे वो फला लड़का है जिसको वो जानता था कि इंतहाई आवारा लड़का है, इस तरह से तुम बन के दिखाओ, उसकी लुक है, उसका डिजाइन है, उसके फैशन है, माँ की डिजायर है कि ऐसे बन के दिखाओ, तो बेटा क्या करेगा, वैसा बन के दिखाएगा ना, मां जो डिमांड कर रही है क्या करें। बीवी डिमांड करे कि भाई जहां मर्जी से पैसे लेकर आओ लेकिन मुझे बड़ा आलीशान घर बना के दो, मुझे जेवर चाहिए, मुझे खाने चाहिए, मुझे फला चाहिए, खामत क्या करेगा, दिन रात काम करेगा, चाहे चोरी करे, डाका मारे, चाहे रिश्वत खाए, चाहे जो मर्जी करे, बीवी की ख्वाहिश पूरी करेगा। तो गुनाहों के लिए भी मेहनत और इसी तरह नेकियों के लिए भी ये खानदान की जरूरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मिलजुल के रहने का हुक्म दिया वो इसलिए दिया ताकि हम नेकियां कमाएं और एक दूसरे के मुआवन बने, क्योंकि अकेले में जाकर नेकियां कमाना मुश्किल हो जाता है, बाजमात नमाज पढ़ना आसान होता है, अकेले नमाज पढ़ना सुस्ती हो जाती है उसमें। अगर हम नमाज कायम करेंगे, मिल के नमाज पढ़ेंगे, एक बंदा बीमार होगा या एक बंदा सुस्ती करेगा, हम उसकी खबरगिरी करेंगे, पता करेंगे कि भाई क्या हुआ। तो इसमें जब हम मिलजुल के रहेंगे तो अब गलत फहमियां भी पैदा हो सकती हैं, रंजिशें भी हो सकती हैं, राजगियां भी होंगी, क्योंकि अब यह एक माशरा बन गया। جس طرح خاندان ہے یہ سارا، جو کہ نسبت اس کی جسمانی نسبت ہے، یعنی رحم سے تعلق ہے اس کا، اس کی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح ایک اور خاندان بھی ہے، اور وہ خاندان روحانی خاندان ہے، اس کی نسبت جو ہے وہ روحانی نسبت ہے، جس طرح ہم کہیں کہ خاندان نقشبندیہ ہے. اب اس میں جسمانی نسبت ختم ہو گئی، روحانی نسبت جو ہے غالب آ گئی. کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی کہیں کا ہے، اب اس کی اہمیت ختم. فقط اس نسبت سے تعلق ہو گیا جو ایک روحانی تعلق سے قائم ہوئی تھی. اب اس نسبت کو نبھانا اور اس نسبت کو چلانا اور اس نسبت کے اندر بھی پریشانیوں کا آنا سب کچھ پاسیبل ہے، اور جو بندہ اس میں محنت کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پھر دین کے اندر فلرش کرتا ہے. تو دینی اعتبار سے بھی الحمدللہ اس خاندان کو بھی نبھانا، اور جو ہے جسمانی اعتبار سے باقی معاشرے کو نبھانا، یہ دونوں جو ہے اس کا حکم دیا گیا. حدیث مبارک ہے، سلمن قاطع کا واعف عن من ظلمك واحسن الى من اساء اليك. فارمولہ بتا دیا کہ سلمن قاطع کا، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، کیونکہ اس میں سچویشن آنی ہے، ایسا ہوگا کہ کوئی تجھ سے توڑے گا، چاہے جسمانی چاہے روحانی. اب دونوں کو آپ میں بار بار نہ ریپیٹ کروں، ذہن میں بٹھاؤ کہ پیر بھائیوں میں بھی یہ مسائل آتے ہیں، جوں جوں جماعت بڑی ہوگی یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس میں طریقہ کار کیا ہوگا؟ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے، کوئی بھی انفیئرنیس ہو سکتی ہے، کبھی کسی نے انجانے میں کر دیا، کسی نے جان بوجھ کے کیا، تو اس کو معاف کر، چل آگے چل، معاف کرتا جا، آگے چلتا چلا جا. اور جو تیرے ساتھ برا کرے، ایسا بھی ہوگا، پیر بھائی کے ساتھ برا کرے گا، سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ برا کرے گا، بہن بہن کے ساتھ برا کر جائے گی، تو حکم کیا دیا؟ کہ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دے. وہ تیرے ساتھ برا ہی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ اچھا کرتا چلا جا، اچھا کرتا چلا جا، اچھا کرتا چلا. تو اس کو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کمیونٹی کو ڈیولپ کریں گے، اس صلہ رحمی کو کر سکیں گے. حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. دیکھو ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کو اللہ نے عقل زیادہ دی ہوتی ہے، کسی کو کم دی ہوتی ہے، کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہوتا ہے، کسی کو کم دیا ہوتا ہے، کوئی طاقت والا ہوتا ہے، فزیکل پاور ہوتی ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتی. تو حکم کیا ہے؟ کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اب یہ فارمولے ہیں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس بندے پر رحم نہیں کرتے. تو رحم کرنا سیکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیس منا من لم يرحم صغیرنا وَيُعَفِّرْ كَبِيرَنَا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لَيْسَ مِنَّا. اب بڑا عمر میں بھی ہو سکتا ہے، کسی رتبے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی ذمہ واری میں بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا عمر میں بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، کسی رتبے میں بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، ہر حال میں یہ چھوٹے بڑے کا نظام ہوتا ہے. ایک علاقے کی بات ہے، وہاں انہوں نے ایک بندے کو مقرر کیا اس علاقے کا گورنر، اور وہ اپنے علاقے میں گورنری کر رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد جو امیر تھا اس نے گورنر صاحب کے لیے آرڈر بھیجا کہ آپ گورنری سے چھوڑ کر فنا علاقے کا جو کچن ہے اس کو جا کے سنبھالیں. آپ اندازہ کریں، گورنر صاحب نے چپ کر کے وہاں سے نکلے اور ادھر جا کے کچن کے اندر جا کے ڈیوٹی پہ کھڑے ہو گئے. مسلمانوں کا بہت عجیب انداز رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اطلاع ملتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر جاتے ہیں فتوحات ہی فتوحات ہیں. ایک محاذ پہ گئے، علاقہ جیتتے چلے جا رہے ہیں، کام کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر وہاں سے نکلے اور بلد شام کی طرف آ گئے. جب ادھر آئے تو وہ علاقہ ایسے جیتتے چلے جا رہے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی، انہوں نے خط لکھا خالد بن ولید، اگر آپ چاہیں تو واپس آ جائیں میرے پاس، اور اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں لڑنا تو آج کے بعد آپ کسی جو ہے فوج کے سپہ سالار نہیں ہوں گے بلکہ عام سپاہی کی طرح کام کرو گے. ختم. آپ امیجن تو کریں کہ وہ جو اپنے پیک پر ہے اس کو آل آف سڈن انہوں نے کیا کیا، عام سپاہی بن جاؤ، فنش. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو پہلے بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب بھی اللہ کے لیے، مجھے تو کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، میں لڑوں گا، میں عام سپاہی بن کے لڑوں گا. جب یہ فتوحات ہو گئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ کتنا بڑا جرنیل تھا، آپ نے اس کو معزول کر دیا، ایک دم سے آپ نے اس کو فائر کر دیا، ایسا کیوں کیا، وہ تو اتنا کام کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس لیے کیا کہ کہیں مسلمانوں کے ایمان میں فرق نہ آ جائے، وہ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ خالد بن ولید کی وجہ سے فتوحات ہوئی ہیں، ان کو یہ یقین رہے کہ اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ یہ سب چیزیں فتوحات ہونی ہونی ہیں، لہذا اس میں کوئی بھی بندہ ہو وہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اللہ اور رسول پہ نظر رہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ نظر مسلمانوں کی نہ رہے. اور خالد بن ولید سر نے اگر لڑنا ہے تو وہ تو لڑیں گے، اور انہوں نے لڑا، انہوں نے اپنا کام کیا ریگارڈلیس، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو سبحان اللہ، تو بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ رحم کرنا، دین اسلام کی ایک اور تعلیم، ان من اجلال اللہ اکراما ذی الشیبت المسلم، جس بندے کے بال سفید ہو جائیں اسلام میں اس کی تعظیم کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی تعظیم کرنا. بندہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بال سفید ہونے لگ جائیں، اس بندے کی عزت کرنا ریگارڈلیس کہ وہ ماں باپ میں سے ہے یا رشتہ داروں میں سے ہے، دادا ہے، چاچا ہے، عام مسلمان ہے، کہیں پر بھی آپ کو مل گیا سفید داڑھی والا ہے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کے لیے عزت آئی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم آپس میں مل کے رہ سکیں. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو انسان رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ایک اور حدیث مبارک، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. فرمایا جو مخلوق، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ کے نزدیک مخلوق میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یعنی اللہ کے لیے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرتا ہے، یہ سب سے اچھا انسان ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دکاندار ہے اور وہ وزن کر رہا ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں ویٹ کر کے دیا جاتا ہے چیزوں کو، یہاں تو پیکٹ بنا کے رکھ دیے جاتے ہیں. تو وزن کر کے دیتے ہوئے آپ نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا زن و ارجع، تم وزن کرو مگر تم ایسا وزن کرو کہ جو جھکتا ہوا ہو، یعنی زیادہ ویٹ دے دو. ایک بزنس کے اس میں بتا دیا، ہنٹ کر دیا کہ جب بزنس کر رہے ہو تو کسٹمر کو فیور کرو. سمجھ آئیے، کسٹمر کو فیور کرو. آپ نے وزن دیا ہے، آپ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں. اچھا، ہم نے دیکھا جو دکاندار ایسا کرتے ہیں نا کہ تھوڑا سا انہوں نے یہ جی اوپر ڈال دیا، بندے بڑے خوش ہو کے آتے ہیں، یار بہت اچھا، ادھر ہی جاؤں گا میں. آپ کے پاس کوئی بھی کسٹمر آیا کسی قسم کا، اب یہاں تو وزن کی بات ہے لیکن آپ کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں، کوئی بھی جاب ہے، اس میں فیور کس کی کرنی ہے؟ کسٹمر کی کر دینی ہے. اگر وہ آپ سے زیادتی کر رہا ہے آپ خاموشی اختیار کر لیں، کوئی بات نہیں، کسٹمر ہے. اگر وہ کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے دے دو اس کو، اور دیکھو اس کے ساتھ آپ کا بزنس کیسے گرو کرتا ہے. بزنس کی ایک ٹیکنیک دے دی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے، عمر زیادہ ہو اور وہ بری موت سے بچ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی کے اوپر تین انعام، فیملی کے ساتھ مل جل کے رہنا، محبت سے رہنا، ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کرنے پر، تین انعام. پہلا انعام کیا ہے؟ کہ انسان کا رزق بڑھ جائے گا. اب دیکھو رزق کے لیے لوگ کتنی، بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا فلاں کرے گا، یہ کرے گا، شروع سے فکر ہوتی ہے. ماں باپ کو بھی فکر ہوتی ہے یہ کرے گا یہ کرے گا. وجہ کیا ہے؟ کہ بھائی رزق کشادہ ہو، اچھا کام کرے. ملے گا کیسے؟ صلہ رحمی سے ملے گا. فیملی کے ساتھ اچھا بیہیو کرو گے، اللہ تمہارا مال میں برکت ڈال دے گا. دوسری چیز کہ عمر میں زیادہ ہو جائے. اب ہر آدمی چاہتا ہے مجھے لمبی عمر ملے، کوئی نہیں مرنا چاہتا. تو عمر میں اضافہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہے کہ عند اللہ، اللہ ہی حکم دے دے کہ 60 سال کی عمر تھی 70 سال دے دو، 80 سال دے دو، اس کو 90 سال زندہ رہے گا. ٹھیک ہے جی، بعض بزرگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے خوب لمبی زندگی دی ہوتی ہے. ہمارے ابا کے چچا تھے، یعنی ہمارے چچا دادا، 115 سال کی عمر تھی. بس اتنا کہتے تھے کہ بھائی میری ساری صحت ٹھیک ہے لیکن جوڑوں میں درد ہوتا ہے، تھوڑا پین، باقی سورا ماشاءاللہ فٹ، نو ڈائبٹیز، نو ہائپر ٹینشن، نو ہارٹ پرابلم، نتھنگ، ایسے اسمارٹ. 115 سال، 115 سال کی عمر میں فزکس کے اوپر کتاب لکھ رہے تھے، یو آر سائنٹسٹ، گرینڈ گرینڈ فادر آپ کے ابو کے अंकल दादा बुक है अंकल, फिजिक्स पे बुक लिख रहे थे, बूढ़े थे। हम एक दफा गए उनके पास, उनका बेटा कर्नल था, मैं बैठा हुआ था, मेरी वालदा बैठी हुई थी, तो एक फिजिक्स का फार्मूला समझाने लगे। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या कहते हैं, तो नाराज होने लगे, कह रहे कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं है। मैं उसका डॉक्टर था, वो कर्नल थे, मेरी अम्मी माशाल्लाह एक राइटर थी, वो कहते हैं पढ़े लिखे ही नहीं है। हमने कहा चुप करके बैठे रहे, क्या कहे भाई, वाकई जाहिल लोग हैं हम। ज़ियाउल्लाह उनके घर मिलने आता था, इस ऐसे बंदे थे वो। ज़ियाउल्लाह साहब आते थे और उनके घर आके उनको मिलते थे, वो ज़ईफ़ थे, वो घर से जाते ही नहीं थे कई बार, तो रिसर्च करते थे वो माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी में बरकत अता कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी तो वही होती है, लेकिन बीमारियों से अल्लाह बचा ले तो फिर इसका मतलब है ज़िंदगी बढ़ गई। और तीसरा इनाम सिला रहमी की वजह से मिलता है कि बुरी मौत से बंदा बच जाता है। अब जिसके हेल्पर हों, सारे काम करने वाले हों, वो किसी वीराने में थोड़ी जा मरेगा, इज्जत के साथ उसकी एंड तक टेक केयर करेंगे, उसका पर्दे का ख्याल रखेंगे, उसका हर चीज़ का लोग ख्याल रखेंगे। सिला रहमी करने वाला होगा, पूरे ख़ानदान को मिलाने वाला होगा, तो उसकी उसकी इज्जत वाली ज़िंदगी और इज्जत वाली मौत होगी। अब कता रहमी जो इन रिश्तों को तोड़ता है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये लफ्ज ऐसा है समझना चाहिए। कता रहमी किसे कहते हैं? कता रहमी कहते हैं कि बंदे का किसी के साथ फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और बंदे ने उसे बोलना छोड़ दिया। जैसे उसने बोलना छोड़ा है ना, या उसकी नीयत की है कि मैं इससे बात ही नहीं करता, इसने समझो कता रहमी कर दी। बातचीत को छोड़ने का मतलब क्या है? कता रहमी, फना से मैं बात ही नहीं करना चाहता आज के बाद। क्या मतलब है इसका? ये चाहे पीर भाई के दरमियान में हो और ये चाहे आदमी के जो जिस्मानी रहम से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ हो, दोनों सूरतों में कता रहमी, इसको समझो। जिस बंदे ने ये नियत कर ली तो फलां के साथ मैं कलाम ही नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं, तो इसने कता रहमी कर ली। अब यहां एक और नुक्ता समझ लो, ताल्लुक ज्यादा और कम होता है, ये नहीं है कि हर एक से एक ताल्लुक बन सके, ये पॉसिबल नहीं है। एक भाई अच्छा लगता है, एक बहन अच्छी लगती है, दूसरा जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता, नेचर मैच करती है, ठीक है ना। एक बेटा ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरा बेटा कम अच्छा लगता है, ये नेचुरल चीज है इंसान की। लेकिन एक दूसरे से शरीयत कहती है कि सलाम दुआ रखो, ताल्लुक को खत्म ना करो, इसको मेंटेन करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते कि जी बंदा आया सामने, आप यूं मुंह मोड़ के यूं निकल गए, यूं नहीं कर सकते। रिलेशन जो है वो उसकी डेप्थ ऊपर नीचे होती है, ये नेचुरल चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयशा बहुत अच्छी लगती थी, बाकी भी अजवाज मुतहरात थी, उनके साथ मोहब्बत थी, नेचुरल बात है। हजरत बीबी फातिमा तुज़ारा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी लख्त जिगर है, मेरी बहुत प्यारी बेटी है, हालांकि उम्मे कुलसूम भी है, ज़ैनब भी है, और बेटियां भी तो हैं ना, लेकिन फातिमा की बात ही कुछ और है, है ना। तो ये जब माँ बाप और औलाद में भी ये चीज होती है तो बहन भाइयों में भी हो सकती है, और रिश्तेदारों में, चाचा में, फूफी में, फला फूफी खाला मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन बंदा उनसे ताल्लुक नहीं तोड़ सकता, सलाम दुआ नहीं तोड़ सकता, खत्म नहीं कर सकता, रिलेशन मेंटेन करना है। तो जब तक आप दुआ सलाम रखते हैं आप सिला रहमी में हैं। जब आपने कहा कि जी मैं फलां से नाराज हूं और आज के बाद मैं उससे बोलूंगा ही नहीं, तो ये कतरहमी में आ गया। कतरहमी के बबाल, جس بندے نے تعلق کو توڑا, اب آپ کو ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی کہ قطع رحمی کسے کہتے ہیں, بندے نے اس سے اپنا ریلیشن بریک کر دیا, اس کا منہ نہیں دیکھنا, اس سے بات ہی نہیں کرنا, ختم. اس طرح سے کرنے کے بارے میں حدیث مبارک میں ہے کہ چند چیزوں کا جو سزا ہے وہ آخرت میں ملتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں تو ملتی ملتی ہے لیکن اس دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے. اور ان میں سے ایک پہلی چیز, نیک حاکم کے خلاف بغاوت کرنا. آپ کے پاس کوئی نیک سپروائزر ہے اور بندہ اس کی جو ہے سپرویژن کو مانتا ہی نہیں ہے اور اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے پلان کرتا ہے. ہمارے ملکوں میں تو یہ بہت کامن سی چیز ہے. اب ہر آدمی کی اپروچ جو ہے حاکم تک تو نہیں ہوتی نا. ماں باپ نیک ہیں, بچے نافرمانی پہ اتر آتے ہیں, یا یہاں پر یعنی پہلی نمبر پہ نیک حاکم جو بھی سپروائزر ہے, جو بھی نیک آدمی ہے اور وہ آنیسٹی کے ساتھ کام کو کر رہا ہے, اس کی مخالفت کرنے کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے. نمبر ٹو, والدین کی نافرمانی. جس بیٹے نے جس بیٹی نے ماں باپ کی نافرمانی کی, آخرت کا عذاب تو جو ہوگا ہوگا, اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دیتے ہیں. تیسری چیز قطع رحمی ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے جو باقی عزیز رشتے دار بنتے ہیں ان کے ساتھ جو بندہ بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے, اس کو اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والا آدمی قیامت کے دن جنت میں جا ہی نہیں سکے گا, نو انٹری. اللہ محفوظ کرے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں, لیکن وہ بندہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی شب قدر کو بھی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنائے اس لیے ہے تاکہ تم اس کو ڈیل کرو, اسی میں تو چیلنج ہے. اب یہ ایک امتحان سے بھاگ گئے, کیوں بھاگ رہے ہو؟ دو امتحان, جنت میں جانا چاہتے ہو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, یہی طریقے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر کے آپ اس امتحان کو پاس کر کے دکھائیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا ہماری مجلس میں مت بیٹھے. ایک صحابی کو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی خالہ سے ناراض ہوں اور میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں اسے نہیں بولوں گا, اب میں واپس جاؤ, خالہ کو منا کے آؤ. وہ اس مجلس سے اٹھے, خالہ کو جا کے معافی مانگی, سوری کی, اور سوری کر کے واپس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی. آپ بیٹھے ماشاءاللہ. اب یہاں سے اندازہ کرو کہ قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے پوری مجلس کو نقصان ہو رہا ہوگا, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہماری مجلس میں بھی مت بیٹھو, اٹھو یہاں سے. تو اس بندے کو اکیلے کو کتنا نقصان ہوتا ہوگا؟ زیادہ نقصان ہوتا ہوگا نا. جب پوری مجلس کو نقصان ہوتا ہے تو اکیلے بندے کو بھی نقصان ہوتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کا عمل جمعہ کے دن اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوتا. ہر مسلمان کا اچھا برا عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے جمعے والے دن, آج جیسے جمعہ گزرا, لیکن قطع رحمی کرنے والے کا نیک اعمال اٹھا کے جو سمجھے رکھ دیے جاتے ہیں, پوسٹ پون, قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو پریزنٹ کیا جائے. اور صلہ رحمی کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے, اور صلہ رحمی کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, بیوی کی کڑوی بات برداشت کرنی پڑتی ہے, ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ اولاد کی بات کو برداشت کر لیتے ہیں، اولاد کمپیریٹیولی ماں باپ کی بات کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اس پہ صبر کرنا پڑے گا. اور بہن بھائیوں میں مزید مشکل، کیونکہ اولاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی محبت رکھی ہوئی ہے، وہ کمپیریٹیولی اس کو برداشت کر لیں گے، لیکن بہن بھائیوں کی بات کو برداشت کرنا اور بھی مشکل کام. تو اس میں اگر وہ برداشت کرے گا تو محبت بڑھ جائے گی، شیطان غمزدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے. یہاں ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے، میں نے جب پڑھا اس کو تو میں خود بھی حیران ہوا. ایک حدیث مبارک ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑتا ہے، اگر اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں. میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اولاد نے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھائی بھائی نے، بہن بھائی نے آپس میں اچھا تعلق جوڑا، ماں باپ کو خوشی ہوئی. اب وہاں وہی بات آ گئی لٹل ہیلپر والی، ڈیڈی از لٹل ہیلپر. اب یہ واقعی آخرت کا ہیلپر ہے، وہاں سے اللہ رحمی کر رہا ہے، ماں باپ کی روحیں کیوں خوش ہوں گی؟ صاحب ظاہر ہے وہاں پر ان کو انعام ملے گا، یہ تمہارا بچہ ہے، دیکھو وہاں پر دیکھو اچھے کام کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، جو بھی نیک کام کر رہا ہے. خاص طور پہ یہاں پر صلہ رحمی کا ذکر کیا تو اس پر ماں باپ کو انعام ملا، کیونکہ ماں باپ نے ان بچوں کی تربیت کی تھی، ان کو ڈانٹا ڈپکا سمجھایا. آپس میں یوں رہتے ہیں، جو شیخ ہوتا ہے وہ صالحین کو اس طرح سے بناتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹالریٹ کرو، اس پہ پریشر دے رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، ڈانٹ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو فورس کر رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ ایسے ڈیولپ ہو جائیں جیسا کہ الحمدللہ ہمارے شیخ نے کیا، اللہ ہمارے حضرت کو کروڑوں رحمتیں ان پہ نازل فرمائے. کہ آپ سچ دیکھو، میں آپ کو کہوں کہ آپ حضرت جی سے متعلقین کو آپس میں ڈیل کرتے ہوئے دیکھو، کوئی بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بس مزے 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 مزے. پہلے دن سے ایسے نہیں تھا، پہلے دن سے سارے جانور تھے. مجھے یاد ہے ایک بندے کو میں نے ایسے بات کی، وہ اس نے مجھے اتنی سخت بات کی، آگے سے جیسے کاٹ کھانے والی بات نہیں ہوتی. میں نے کہا یار میرے غلطی ہوگی، میں اس کو کہہ بیٹھا ہوں، ایسے عام جنرل ٹاک ہو رہی تھی. اللہ کی شان، وقت گزرا، اس عاجز کو بھی اجازت ملی اور اس کو بھی اجازت مل گئی، وہ بھی حضرت جی کا خلیفہ. اب وہ مجھے ملتا ہے ایسے گلے لگاتے، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے. میں کہتا یار تم سب سے اچھا ہے، تو ہمیں گلے لا. وجہ کیا ہے؟ وہ وقت کے ساتھ 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 حضرت جی نے جو تربیت کی. اچھا ایک اور حضرت جی کے خلیفہ ہیں، جب میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا، پیر بھائی تھے، تو میں نے کہا یار یہ بندے کے ساتھ میں پانچ منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا، ڈیل ہی نہیں کر سکتا، ایسا رف اینڈ ٹف، اور بات ایسی کڑی کڑوی کڑوی بولتے چلا جا رہا ہے. وقت گزرا اور وہ بندہ سبحان اللہ، اب یعنی یوں سمجھے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ کاش کے ملاقات ہو جائے، اور جتنی دفعہ ملاقات ہو جی خوش ہوتا ہے. اور ابتدا میں جب میرا حال بھی برا ہوگا اس کا بھی حال برا ہوگا، صاف ظاہر ہے، اس لیے میرے اندر بھی لو ٹالرنس اور اس کی بھی بیمار ہیں نا، سارے ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں، علاج ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا، جب علاج ہو گیا سارے صحت مند ہو گئے، سبحان اللہ اچھے لگتے ہیں. پھر اس وقت مشکل، تو اس وقت برداشت کرنا پڑتا ہے. جو بندہ صلہ رحمی کرے گا اللہ رب العزت پوری قوم کے اوپر اس کے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے. جس علاقے کا بندے صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ پوری قوم کے اوپر جو ہے رحمت نازل فرماتے ہیں. جو بندہ صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ عطا کرتے ہیں, یعنی جنت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اب یہاں ایک پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیں, آپ تھکے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے. کہ صلہ رحمی کیسے کی جائے, جو یہ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو کیسے کریں. ایک بات اس میں یہ ہے کہ قطع رحمی نہ کرو, یعنی ان سے بول چال نہ بند کرو. نمبر ٹو, صلہ رحمی کہتے ہیں اس کا اپوزٹ ہوگا کہ ان سے بول چال رکھو. بول چال میں کیا کرو گے آپ, ان کا حال احوال پوچھیں گے, انکل آپ کا کیا حال ہے, وہ کہیں گے بیٹا میں بیمار ہوں, مجھے تکلیف ہے, انکل آپ کو میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں, ہیلپ چاہیے ہوگی. نہیں تو ہاں بیٹا میں تو آج کل کوئی مسئلہ ہے, مجھے لے جاؤ, ہے نا. تو جس بندے نے اب انکل کی یہ خدمت کی, یہ کیا کر رہا ہے, صلہ رحمی کر رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں خالہ کے گھر گیا تو خالہ کی طبیعت خراب تھی, غالباً ہاں والدہ صاحبہ میری امریکہ میں رہتی تھیں. اب مجھے والدہ کی خدمت کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا نا, تو میں خالہ کے گھر گیا, میں نے دیکھا خالہ کی طبیعت خراب ہے, میں ڈاکٹر ہوں. میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ میں آپ کا علاج کرتا ہوں, میں دوائیاں لے کر آیا, میں نے وہ ڈرپ لگائی, میں نے ان کو انجیکشن لگائے, میں نے تو وہ ان کی سے اچھا جتنی دیر میں یہ کرتا رہا میرے ذہن میں یہ تھا کہ میری امی یہاں نہیں ہے تو میری امی کا سبسٹیچیوٹ یہاں ہے, تو میرے دل میں ماں کی ایک محبت کی کیفیت تھی آل ٹائم, اور میں نے ان کی خدمت کی اور اس کے بعد وہ ان کی طبیعت بہتر ہو گئی, وہ بہت خوش ہوئیں. اب یہ کیا چیز تھی, صلہ رحمی تھی, میں نے اس وقت صلہ رحمی کی. خالہ بھی فوت ہو گئی, امی بھی فوت ہو گئی, اب میری خالہ کی بیٹی میرے پاس آئی, تو اب میرے ذہن میں تھا کہ نہ امی ہے نہ خالہ ہے, اس کی بیٹی آ گئی ہے, اس کی خیال رکھنا ہے. اب اس کا خیال رکھنا کیا ہوگا, صلہ رحمی ہوگی. تو صلہ رحمی اب کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ حال احوال پوچھنا, کوئی مریض ہو اس کی عیادت کرنا, اور کوئی مصیبت میں ہو اس کی ہیلپ کر دینا, اس کو کیا کہیں گے, صلہ رحمی کر رہے ہیں آپ. یہاں ایک اور چیز بتا دوں جو ہم پہلے تھوڑا سا ہم ڈسکس کر چکے, یعنی ہم نے نیکیوں میں ایک دوسرے کے ہیلپر بننا ہے, گناہوں میں ہیلپر نہیں بننا. اور اگر رشتہ دار گناہ کر رہا ہے اور کہتا ہے یار تو میرا کزن ہے, فلاں لڑکی سے میرا تعلق بنوا دے, تو آپ بتاؤ یہ صلہ رحمی کرے گا یا اس کے گناہوں میں شامل ہو جائے گا. اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں, وہ کیا ہے, وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ, کہ فسق اور فجور میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر بھائی کہے کہ حرام کا کاروبار ہے, 7-11 چلانا ہے, تو میرا بھائی ہے آ جائے میرے ساتھ حرام بیچتے ہیں, تو بندہ اس کے ساتھ مل جائے. شراب کا کاروبار کرتا ہے جی, یار وہ میری ایک ڈلیوری آنی ہے تم ذرا ہیلپ کر دو, تو یہ کیا ہوگی, صلہ رحمی ہوگی؟ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا لیے, اس کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا کہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے اور باپ کہے چل کر لے, کیا کروں, میرا بیٹا ہے. یہ کیا پڑھتے ہیں ہم, نخلعو ونترک من یفجرک, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے گناہ میں خود اکیلا, ہاں نیکیوں میں اس کا ساتھی بننا یہ صلہ رحمی ہے. گناہوں میں بھائی بھائی کا ہیلپ کر رہا ہے, बहन की हेल्प कर रहे हैं। कई ऐसे भी होते हैं बहन जो है वो चुप कर जाती है, उसको पता होता है कि भाई गुनाह में लगा हुआ है और बहन चुप कर जाती है, इसलिए कि भाई जो है उसको लट करता है गुनाह करने में। ऐसे घर भी होते हैं, अल्लाह महफूज करे। तो ये सिला रहमी नहीं है, इसको सिला रहमी नहीं कहेंगे, समझ आई। तो अब हमारे पास निचोड़ निकल आया, फरमाया कि जो बंदा 3 दिन से ज्यादा आपस में ना बोले तो क्या उसकी नमाजें कबूल होना बंद हो जाती हैं। तो बोल चाल बंद नहीं करनी, ठीक है ना, लेकिन लंबे लंबे रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो गुनाहों में लगा हुआ है, ओह जी यार भाई है मेरा, मैं क्या करूं, नहीं भाई जाई कोई नहीं हमारा, पॉइंट समझ आ गया। क्योंकि अगर एक ऐसा भाई है जो आपका पाकिस्तान में है, अब आप उसको 10 साल नहीं मिले, कतर रहमी तो नहीं हुई ना, चांस नहीं मिला मिलने का। तो ज्यादा मिलना कम मिलना ये आपके अख्तियार में है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरा भाई की जिंदगी नेकियों वाली नहीं है, कम मिलो, पॉइंट समझ में आ रहा है। ज्यादा उसके साथ नहीं जी नहीं भाई है जी हमने तो जरूर जाना है उसके घर, वो जी निभाना तो है ना, नहीं इसको निभाने को नहीं कहा गया, उसके गुनाहों को नहीं निभाना, उसके साथ कम मिलो ताकि तुम बचे रहो। और नेकियां अगर कर रहा है तो उसके साथ हेल्पर बन जाओ, इसमें जन्नत मिलेगी। ये सिला रहमी करो, उसको कतर रहमी नहीं कहेंगे। अगर वो गुनाहों के लिए आपको कहे कि जी सारी मिक्स गैदरिंग करेंगे, पार्टी होगी, खाएंगे पिएंगे, हलाल हराम तमीज ही नहीं होगी कुछ भी, तो ये भी हम क्या करेंगे, सिला रहमी कर रहे हैं, ये सिला रहमी नहीं है। और जो बंदा उसे बैकअप कर ले तो आप कहें जी देखो जी तो भाई भाई से तोड़ लिया, इसका इसको गुनाह मिलेगा, इसका गुनाह नहीं मिलेगा, समझ आइए ना, पॉइंट समझ में आ रहा ना। तो गुनाहों में भाई का पार्टनर नहीं बनना, नेकियों में पार्टनर बनना है। अल्लाह ताला हमें इस पे जमने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में समरी, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जो बंदा सिला रहमी करने का मुझसे वादा कर ले तो मैं उसको 4 चीजों का प्रॉमिस करता हूं। एक, अल्लाह ताला उसकी उम्र को दराज कर देगा। दूसरा, उसको रिश्तेदारों का महबूब बनाएंगे, जो सिला रहमी कर रहा होगा, नेकियों में हेल्प कर रहा होगा तो साफ जाहिर है रिश्तेदारों में, नेक लोगों में वो जो है महबूब होगा। तीसरा, अल्लाह ताला उसके रिस्क में वुसअत अता फरमाएंगे। चौथा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।